बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون صدق الله العلي العظيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ وہی خدا ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا ہے جس کا ایک حصہ پینے والا ہے اور ایک حصے سے درخت پیدا ہوتے ہیں جن سے تم جانوروں کو چراتے ہو، وہ تمہارے لیے زراعت، زیتون، خرمے، انگور اور تمام پھل اسی پانی سے پیدا کرتا ہے۔ اس امر میں بھی صاحبان فکر کے لیے اس کی قدرت کی نشانیاں پائی جاتی ہیں، اور اسی نے تمہارے لیے رات دن اور آفتاب و مہتاب سب کو مسخر کر دیا ہے، اور ستارے بھی اسی کے حکم کے تابع ہیں۔ بے شک اس میں بھی صاحبان عقل کے لیے قدرت کی بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ نحل کی 10 سے لے کر 12 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا، قاری تھے قاسم رضیعی۔ ہماری یہ صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں، جبکہ تہران میں مقامی سامعین ہماری یہ نشریات 99.5 میگا ہرٹز ایف ایم پر بھی سن سکتے ہیں۔ سامعین، آپ ہماری نشریات آئی آر آئی بی ورلڈ سروس ایپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے اپنے موبائل پر بھی براہ راست سن سکتے ہیں۔ اسی طرح گزشتہ پروگراموں کی آرکائیو سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں. ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir. سامعین، آج صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے. اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں. خبروں کے بعد پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا. پھر سنیے گا قرآن آیات کی مختصر تفسیر پر مبنی پروگرام کلام نور. اس کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا یادوں کے جھروکے. پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی. اور سامعین، ہماری صبح کی نشریات آج کے دن کی دعا اور اس دعا کے اردو ترجمے کے ساتھ اختتام پذیر ہوگی. سامعین، یہ تو رہی ہماری صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب. چند ہی لمحات بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. گلشن نقوی عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہے. پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں. گلگت بلتستان اسمبلی انتخابات کے سبھی حلقوں کے نتائج آ گئے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف نے سب سے زیادہ نشستیں حاصل کی ہیں. ہندوستان میں کرونا سے مرنے والوں کی تعداد 130,000 سے زیادہ ہو گئی ہے. اور اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب مجید تخت روانچی نے کہا ہے کہ اپنی کمزوری اور دفاعی اور بعض اوقات قانون سے ہٹ کر اور غیر قانونی کارکردگی کی بنا پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو اپنی ساکھ بچانے اور قانونی طور پر بحران سے دوچار ہونے جیسے مسائل کا سامنا ہے. اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل. گلگت بلتستان اسمبلی انتخابات کے سبھی حلقوں کے نتائج آ گئے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف نے سب سے زیادہ نشستیں حاصل کی ہیں. پاکستان کے علاقے گلگت بلتستان اسمبلی کے حلقہ GBA 18 سے بھی پاکستان تحریک انصاف جیت گئی ہے. اس حلقے سے پی ٹی آئی کے امیدوار گلبر خان کو 4,069 ووٹ ملے جبکہ آزاد امیدوار ملک کفایت الرحمان 3,544 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے. گلگت بلتستان کی 24 رکنی اسمبلی کے 23 نشستوں کے لیے اتوار کو ووٹ ڈالے گئے تھے. ووٹنگ اتوار کی شام 5 بجے ختم ہوئی اور ووٹوں کی گنتی شروع کر دی گئی. پاکستان تحریک انصاف نے 23 میں سے 10 نشستیں حاصل کی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کو 3 نشستیں ملیں جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون کو صرف 2 نشستیں مل سکیں. 7 نشستوں پر آزاد امیدوار کامیاب رہے اور مجلس وحدت المسلمین کو 1 نشست ملی ہے. یاد رہے کہ مجلس وحدت المسلمین نے پی ٹی آئی کے ساتھ ایڈجسٹ کر کے یہ سیٹ حاصل کی ہے. گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی کو خواتین کے لیے مخصوص 6 نشستوں میں سے 4 اور ٹیکنوکریٹس کو 3 میں سے 2 نشستیں ملنے کے بعد اسمبلی میں اس کے اراکین کی تعداد 16 ہو جائے گی. پاکستان میں کرونا وائرس کی دوسری لہر آنے کے بعد متاثرین اور اموات میں دوبارہ اضافہ شروع ہو گیا ہے. پاکستان کے نیشنل کرونا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں 2,050 نئے مریضوں اور 33 اموات کا اندراج کیا گیا. اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں 1,010 افراد کرونا سے شفایاب ہوئے. پاکستان میں کورونا سے متاثرین کی تعداد 361,082 ہو چکی ہے، جن میں سے 7,193 موت سے ہمکنار ہوئے اور 324,824 افراد کورونا کو شکست دینے میں کامیاب رہے۔ پاکستان میں کورونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 29,055 ہو گئی ہے۔ پاکستان کے نیشنل کورونا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر نے بتایا ہے کہ پیر کو ملک میں کورونا کے مریضوں کا پتہ لگانے کے لیے 29,378 ٹیسٹ کیے گئے، جس کے بعد اس ملک میں کورونا ٹیسٹ کی مجموعی تعداد 49,69,939 ہو گئی ہے۔ ہندوستان میں کورونا سے مرنے والوں کی تعداد 130,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ ہندوستانی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا سے مزید 368 افراد چل بسے، جس کے بعد کورونا سے مرنے والوں کی تعداد 130,043 ہو گئی۔ ہندوستانی وزارت صحت نے اسی کے ساتھ اعلان کیا ہے کہ کورونا سے متاثرین کی یومیہ تعداد میں مسلسل کمی آ رہی ہے۔ ہندوستانی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے 26,984 نئے مریضوں کا اندراج ہوا۔ کورونا کے مریضوں میں نئے اضافے کے بعد ہندوستان میں کورونا سے متاثرین کی تعداد 8,841,784 ہو گئی ہے۔ اس درمیان 38,795 کورونا کے مریض شفا یاب ہوئے، جس کے بعد کورونا کو شکست دینے والوں کی تعداد 8,282,634 ہو گئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں کورونا کے فعال معاملات کی تعداد 4,67,000 ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب مجید تخترونچی نے کہا ہے کہ اپنی کمزور اور دفاعی اور بعض اوقات قانون سے ہٹ کر اور غیر قانونی کارکردگی کی بنا پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو اپنی ساکھ بچانے اور قانونی طور پر بحران سے دوچار ہونے جیسے مسائل کا سامنا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب مجید تخترونچی نے سلامتی کونسل میں اصلاحات سے متعلق اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں کونسل کے موجودہ ڈھانچے پر کڑی تنقید کی۔ انہوں نے سلامتی کونسل میں ترقی پذیر ممالک کی کمزور شراکت کے باعث اسے غیر جمہوری قرار دیا۔ اس نشست میں ایران کے مستقل مندوب نے کہا کہ سلامتی کونسل اب تک مغربی ممالک کے زیر اثر رہی ہے، اور نتیجے میں اس کے باعث دائمی اراکین نے اپنے مقاصد کے لیے اس کا ناجائز استعمال کیا ہے، اور اس کی ذمہ داری قبول کرنے سے سلامتی کونسل بھی گریز رہی ہے۔ مجید تخترونچی نے اقوام متحدہ کے منشور کی ساتویں شق کے تحت پابندیاں عائد کرنے جیسے مسائل میں سلامتی کونسل کا غلط اور بہت زیادہ استعمال کیے جانے کو بھی شدید ہدف تنقید بنایا۔ انہوں نے کہا کہ اختلافات کے پرامن حل کے تمام راستے بند ہو جانے کی صورت میں آخری ذریعے کے طور پر مسائل کے نتائج پر غور کرتے ہوئے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اختیارات سے استفادہ کیا جانا چاہیے۔ عراقی فضائیہ کے جنگی طیاروں نے صوبے دیالہ میں داعش دہشت گرد گروہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق عراق کے سیکیورٹی ذریعے نے اعلان کیا ہے کہ عراقی فضائیہ کے F-16 جنگی طیاروں نے منگل کے روز مشرقی عراق کے صوبے دیالہ میں واقع خانقین کے علاقے زور میں داعش دہشت گرد گروہ کے بچے کھچے عناصر کے ٹھکانوں پر بمباری کی۔ صوبے دیالہ کے بعض علاقوں میں دہشت گرد گروہ کی جانب سے سیکیورٹی اہلکاروں اور عام شہریوں پر حملے کیے جاتے رہے ہیں، جہاں ان دہشت گرد عناصر اور قبائلیوں میں جھڑپیں بھی ہوتی رہی ہیں۔ عراقی عوامی رضاکار فورس الحشد شعبی نے عراقی مسلح افواج کے تعاون سے صوبے دیالہ میں ان دہشت گرد عناصر کا صفایا کرنے کے لیے ایک بڑی کارروائی بھی شروع کی ہے۔ داعشی دہشت گردوں کو سولی پر چڑھا دیا گیا ہے۔ عراق میں سن 2018 کے بعد پہلی بار بیک وقت 21 داعشی دہشت گردوں کو پھانسی کی سزا دی گئی ہے۔ عراق کے شہر ناصریہ کی سینٹرل جیل الحوت پیر کے روز ان 21 افراد کو صدر برہم صالح کی جانب سے سزاؤں میں توثیق کے بعد ان کے انجام تک پہنچا دیا گیا۔ پھانسی کی سزا پانے والے دہشت گردوں کا تعلق صوبہ نینوا، علمبار، بغداد، بصرہ اور ذیقار سے بتایا جاتا ہے۔ محمود عباس نے فلسطین کی جدوجہد سے متعلق پاکستان کے غیر متزلزل موقف پر عمران خان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ فلسطینی اتھارٹی کے سربراہ محمود عباس نے کہا ہے کہ مملکت پاکستان ہر پاکستانی کی طرح فلسطینیوں کے لیے بھی فخر و عزت کا باعث ہے۔ فلسطینی صدر نے وزیراعظم پاکستان عمران خان کو لکھے گئے خط میں امریکہ کے دباؤ کے باوجود فلسطین کی جدوجہد سے متعلق پاکستان کے غیر متزلزل موقف پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ جنگ آن لائن کے مطابق صدر محمود عباس نے پاکستان کی ترقی و کامیابی پاکستانی حکمرانوں اور پاکستانی عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔ خط میں محمود عباس کا کہنا تھا کہ فلسطینی کاز سے متعلق پاکستان کی حمایت اور غیر متزلزل موقف قابل تحسین ہے۔ انہوں نے بڑے ممالک کے دباؤ کے باوجود پاکستان کی فلسطینیوں کے حقوق کی حمایت کو سراہا۔ ان کا کہنا تھا کہ اتنے دباؤ کے باوجود فلسطینی عوام کے لیے انصاف کا مطالبہ وزیراعظم پاکستان کی ہمت، حوصلے اور ثابت قدمی کا مظہر ہے۔ اور مقبوضہ فلسطین میں ہونے والے ایک دھماکے میں متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے ہیں۔ صہیونیوں کے زیر کنٹرول فلسطین کے جنوبی علاقے میں ہونے والے ایک دھماکے میں کم از کم 4 افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے ہیں۔ مقامی ذرائع کے مطابق یہ دھماکہ جنوبی فلسطین میں واقع دھاتوں کے ایک کارخانے میں ہوا، جس کے نتیجے میں 2 افراد ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے۔ صہیونی پولیس کے دعوے کے مطابق یہ دھماکہ گیس کے سلینڈر کا تھا، جس کے باعث 2 افراد ہلاک اور 2 زخمی ہوئے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
صبح امید۔
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام۔ آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص کسی مومن کو افلاس اور ناداری کی وجہ سے چھوٹا اور حقیر سمجھے گا، خداوند عالم اسے قیامت میں خلائق کے سامنے ذلیل و رسوا کرے گا۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔ پسند اور متکبر انسان کے لیے ایک بری صفت جو پیش آتی ہے، وہ خدا کے بندوں کی توہین کرنا ہے۔ شریعت اسلام میں یہ عمل حرام اور ہلاکت کا باعث ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، جو شخص بھی کسی مومن اور خدا کے محبوب کو ذلیل و خوار سمجھے تو اس کی مثال اس طرح ہے کہ خداوند عالم سے جنگ کے لیے اٹھ کھڑا ہوا ہو۔ بندوں کو خالق و مخلوق کے رابطے کو نظر میں رکھنا چاہیے اور لوگوں کی طرف احترام کی نظر کرنا چاہیے، اور جان لینا چاہیے کہ مخلوق کی توہین خالق کی توہین ہے۔ اس صفت کی ضد تعظیم اور تکریم ہے، جو حق کی خوشنودی اور رضا کا موجب اور خدا کے غضب سے محفوظ ہونے کا باعث ہوتی ہے۔ مومن کا اکرام اور احترام کرنا خداوند عالم کی تعظیم اور تکریم ہے۔ یہ بات آزمودہ ہے کہ جو شخص بھی لوگوں کی جانب جس زاویے سے نگاہ کرتا ہے اور ان کے ساتھ رفتار کرتا ہے، لوگ بھی اس کی طرف اسی نظریے سے دیکھتے ہیں۔ بالخصوص صاحبان علم اور زہد و ورع اور اہل تقویٰ کا ان کے شایان شان احترام کرنا چاہیے، کیونکہ ایسا کرنا نیکیوں اور اخروی اجر و ثواب اور بے شمار جزا کا باعث ہے۔ دین اسلام نے بہت زیادہ تاکید کی ہے کہ بڑوں کا احترام کرو اور چھوٹوں پر رحم کرو۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو بزرگوں کا احترام نہ کرے اور اطفال پر رحم و شفقت نہ کرے۔ ظلم مذموم اور ناپسندیدہ صفت اور بیجا کام کرنے اور حد وسط سے آگے بڑھنے کا نام ہے۔ ظلم اس معنی میں تمام عقلی اور شرعی برے صفات اور ناپسندیدہ اعمال کو شامل ہے۔ ظلم غیر کو اذیت اور نقصان پہنچانے کا نام ہے، خواہ وہ نقصان پہنچانا قتل کے ذریعے ہو یا مار پیٹ یا گالم گلوچ کے ذریعے۔ زیادہ تر یہی معنی مد نظر ہے اور قرآن کریم میں اسی کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ خدا کو غافل مت سمجھو اس سے جو ظالمین کرتے ہیں، یعنی خداوند عالم ظالموں کے کرتوت سے غافل اور بے خبر نہیں ہے، اور ظالموں کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ انتقال کے کس دوزخ میں پلٹائے جائیں گے۔ اگر اس قسم کا ظلم کینہ و کدورت اور عداوت و دشمنی کا باعث ہو تو یہ قوی غضبیہ کا نتیجہ ہے، اور اگر حرص اور دوسروں کے مال غصب کرنے سے مربوط ہو تو قوی شہوانی کی رذیلت سے شامل ہے، اور اگر حرص اور دوسروں کے مال غصب کرنے سے مربوط ہو تو قوی شہوانی کی رذیلت میں سے ہوگا۔ بہر صورت ظلم انسانی گناہوں میں سے بدترین اور سخت ترین گناہ ہے، جو بہت زیادہ عذاب، ندامت اور ہلاکت کا باعث ہوتا ہے، اور اس کا انجام دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے، اور خداوند عالم بہر صورت دنیا و آخرت میں اسے اس کے ظلم کی سزا ضرور دے گا۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جب قیامت کا دن آئے گا تو منادی آواز دے گا کہ میرے دوستوں سے منہ پھیرنے والے کہاں ہیں۔ اس پر کچھ ایسے لوگ کھڑے ہو جائیں گے جن کے چہروں پر گوشت نہیں ہوگا، اور کہا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مومنین کو ستایا ہے، ان کے مقابلے پر کھڑے ہو گئے، ان سے دشمنی برتی اور ان کے دین کے باعث ان پر سختی کی۔ اس کے بعد حکم دیا جائے گا کہ انہیں دوزخ میں ڈال دو۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے وہ لوگو جو زبان سے تو اسلام لائے ہو لیکن تمہارے دلوں میں ابھی ایمان نے جڑ نہیں پکڑی ہے، مسلمانوں کو جھڑکیاں نہ دو اور ان کی عیب جوئی نہ کرو، کیونکہ جو کوئی ان کی عیب جوئی کرے گا خدا اس کی عیب جوئی کرے گا، اور جس کی خدا عیب جوئی کرے گا اسے رسوا بھی کر دے گا، چاہے وہ اپنے گھر میں ہی کیوں نہ رہتا ہو۔ شیخ انصاری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، قرآن کریم، سنت، اجماع اور عقل کی روح سے مومن کی ہجو کرنا حرام ہے، کیونکہ مومن کی ہجو میں عیب جوئی، تانہ زنی، غیبت کرنا، ملامت کرنا اور راز کا فاش کرنا شامل ہے، اور ان میں سے ہر ایک ہلاک کرنے والا گناہ کبیرہ ہے۔ اس لیے وہ تمام چیزیں جو ان مذکورہ باتوں میں بیان کی گئی ہیں اس میں بھی داخل ہے، اور اگر کسی ایسی بات کی ہجو کی جائے جو اس شخص میں موجود نہ ہو تو پھر یہ بہتان ہے۔ گناہگار مومن اور بے گناہ مومن کی ہجو میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کی ہجو یکساں ہے، اور جو روایت اس معاملے میں فاسقوں کی مذمت کے متعلق ملتی ہے اس سے بے ایمان لوگ یا وہ لوگ مراد ہیں جو ظاہر میں گناہ کرتے ہیں لیکن غیر مومن کی ہجو حرام نہیں ہے، کیونکہ اس کا کوئی احترام نہیں ہے۔ ہر صاحب بدعت کی اس بات کی ہجو جو اس میں موجود ہے اس نیت سے جائز ہے کہ اسے پہچنوایا جائے تاکہ کوئی اس کے جال میں نہ پھنس جائے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ برطانیہ سے اعجاز احمد صاحب لکھتے ہیں کہ میرا تعلق ساہیوال پنجاب پاکستان سے ہے، میں سحر اردو کی ویب سائٹ دیکھتا رہتا ہوں اور اسی پر ریڈیو تہران کی خبریں اور تبصرے بھی سنتا ہوں۔ سحر اردو کی ویب سائٹ پر ایک بات جو بہت اچھی لگی وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی غیر اخلاقی چیز نہیں ہے، اور ہم اپنے بچوں کو بھی اس ویب سائٹ سے جڑے رہنے کی تلقین کرتے ہیں۔ آپ سب کا بے حد شکریہ۔ اور سامعین محترم، اعجاز احمد صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
ایک دن علامہ شیخ جعفر شستری کو لوگوں نے دیکھا کہ ایک گوشے میں بیٹھے ہوئے زارو قطار گریا کر رہے ہیں۔ شیخ شستری کے شاگرد یہ منظر دیکھ کر تعجب میں پڑ گئے اور پوچھا، استاد محترم، آخر کیا ہو گیا کہ آپ اتنی شدت سے گریا فرما رہے ہیں؟ کیا کسی شخص نے آپ کی شان میں کوئی گستاخی کی ہے یا کچھ کہا ہے؟ شیخ جعفر شستری نے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے کہا، ہاں، میرے اطراف میں سے ایک بدماش نے مجھ سے کچھ کہا ہے جس نے مجھے پریشان کر دیا۔ تمام شاگردوں نے حیرت و تعجب سے پوچھا، آخر کیا کہہ دیا؟ شیخ جعفر شستری کہتے ہیں، اس نے مجھ سے کہا، شیخ جعفر، میں وہی ہوں کہ جو تمام لوگ میرے بارے میں کہتے ہیں، کیا تم وہی ہو کہ جو سب لوگ کہتے ہیں؟ اسی سوال نے مجھے رونے پر مجبور کر دیا۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلامِ نور۔
عزیز سامعین، پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے،
بسم رب جہاں بسم اللہ، سبحان اللہ، یہ قرآن اللہ اللہ، ام الکتاب ہے یہ ماشاء اللہ، ایک ایک سورہ ہے یونیورسل۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے،
قرآن کی گود کا ایک ایک سورہ، وہ مائدہ ہو کے یاسین و طہٰ، سورہ مریم و رحمان و شورا، پڑھتے ہی رہتے ہیں رب کا قصیدہ۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے۔
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثنائے احمد مختار کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ فصلت کی 29 آیت سے کرتے ہیں۔
وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين۔
ارشاد رب العزت ہوتا ہے، اور کفار یہ فریاد کریں گے کہ پروردگارہ ہمیں جنات و انسان کے ان لوگوں کو دکھلا دے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا تاکہ ہم انہیں اپنے قدموں کے نیچے قرار دے دیں اور اس طرح وہ پس لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ سامعین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے کافروں کے اس گروہ کے بارے میں گفتگو کی تھی جو لوگوں کو قرآن کریم کی آیات سننے سے روکتے تھے۔ اس آیت مبارکہ میں ارشاد الہی ہوتا ہے، جو افراد ان لوگوں کے ذریعے گمراہ ہوئے ہیں وہ قیامت کے دن بارگاہ الہی میں ان کی شکایت کریں گے۔ یہ لوگ خداوند عالم سے درخواست کریں گے کہ یہ شیطان صفت افراد جنہوں نے انہیں بدبختی اور گمراہی کے دہانے پر لا کھڑا کر دیا تھا، انہیں جہنم کی سب سے بدترین اور پسترین جگہ میں ڈال دے، اور بارگاہ خداوندی میں عرض کریں گے کہ خدایا ہمیں اجازت دے تاکہ ہم انہیں اپنے پیروں تلے رون ڈالیں، تاکہ وہ لوگ جو دنیا میں اعلیٰ مقام و مرتبہ رکھتے تھے ذلیل و خوار ہو جائیں۔ سامعین، اس آیت سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ قیامت کے دن کفار یہ کوشش کریں گے کہ اپنے کفر اور گمراہی کو دوسروں کی گردن پر ڈال دیں اور دوسروں کو اپنی گمراہی کا سبب قرار دیں۔ انسان کے انحراف اختیار کرنے اور گمراہ ہونے کے بہت سے عوامل ہیں، جیسے بہکانے والے انسان اور گمراہ کرنے والے شیطان۔ کفر و انحراف کے راہزن کہ جو دنیا میں دوسروں پر اپنا روب و دبدبا اور قوت کے بلبوتے پر انہیں گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں، قیامت میں ان کی پیروی کرنے والے آرزو کریں گے کہ انہیں اپنے پاؤں تلے قرار دے کر رون دیں۔ سامعین، آئیے اب سورہ فصلت کی 30 آیت کی تلاوت سے اپنے مشام دل کو معطر کرتے ہیں۔
ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون۔
بے شک جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اسی پر ثابت قدم رہے، ان پر ملائکہ یہ پیغام لے کر نازل ہوتے ہیں کہ ڈرو نہیں اور رنجیدہ بھی نہ ہو، اور اس جنت سے مسرور ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ کافروں اور گمراہوں کے مقابلے میں کہ جو ہر اس آواز اور دعوت کے پیچھے جو انہیں دنیا اور اس کی لذتوں کی طرف کھینچتی ہیں دوڑ لگاتے ہیں، ایک گروہ ایسا بھی ہے جو صرف پیغمبروں کی دعوت پر لبیک کہتا ہے۔ یہ لوگ صرف خدائے واحد پر ایمان لائے ہیں اور کسی اور آواز یا گفتگو پر توجہ نہیں کرتے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، یہ لوگ اپنی اس بات پر ثابت قدم رہتے ہیں اور کبھی بھی اس سے منہ نہیں پھیرتے ہیں۔ قیامت پر ایمان اور وعدہ الہی ان کے وجود میں اس قدر محکم اور ایسی طاقت ہے جو دنیا کے جلد ختم ہو جانے والے وعدوں کے بجائے خداوند عالم کے مستحکم اور پائیدار وعدوں کو اپنے دل سے لگائے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی عامل ان کے دینی فرائض کی ادائیگی میں رکاوٹ نہیں بنتے ہیں۔ البتہ خداوند عالم پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرنے والے بہت سے افراد موجود ہیں، لیکن عملی میدان میں کوئی بھی استقامت کرتا ہوا نظر نہیں آتا ہے۔ یہ سست و ناتواں افراد ہیں کہ جب یہ لوگ شہوتوں کے طوفان سے روبرو ہوتے ہیں یا جب ان کا مفاد خطرے میں پڑ جاتا ہے تو اس ضعیف ایمان کو بھی گوا بیٹھتے ہیں۔ در حقیقت ایسے افراد کی تعداد کہ جو اپنے عزیزوں اور دوستوں کی خواہشات نفسانی کے مقابلے میں استقامت کرتے ہیں بہت ہی کم ہے۔ اسی طرح سے ایسے افراد کی تعداد بھی بہت ہی کم ہے جو دشمنوں کی دھمکیوں اور ان کے اقدامات سے مرعوب نہیں ہوتے ہیں۔ بہرحال سنت خداوند عالم یہ ہے کہ سچے مومنین کی مدد کرے۔ خداوند عالم کی مدد و نصرت کی ایک راہ مومنین کے قلوب پر فرشتوں کا نازل کرنا ہے، جو ان کے دل کو قوت و طاقت اور امید عطا کرتے ہیں، اس طرح سے کہ ان کے دل سے دشمنوں کا خوف اور مستقبل کے خطرات دور ہو جاتے ہیں، اور جو چیز ماضی میں گزر چکی ہے اس کے بارے میں ان کے دل کو رنجیدہ و مغموم نہیں ہونے دیتے ہیں، اور پھر یہی فرشتے ایسے افراد کو جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ بے شک خداوند عالم کے مقرب فرشتوں کی بشارتیں با ایمان شخص کے جان و روح کو جلا بخشتی ہیں اور ان کی نشیب و فراز سے متلاطم زندگی کو توانائی عطا کرتی ہیں، اور اگر ان کے قدم لڑکھڑاتے ہیں تو انہیں ثابت قدم کر دیتی ہیں۔ یہ تمام فوائد و ثمرات اس لیے ہیں چونکہ دنیا میں مومنین کا فریضہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنے نفس کو قابو میں رکھا اور خواہشات نفسانی اور دنیا کی لذتوں کی طرف راغب نہیں ہوئے، ورنہ وہ تباہی و فساد کا شکار ہو جاتے۔ لیکن آخرت میں پروردگار عالم جن چیزوں سے وہ دنیا میں محروم رہے ہیں ان کی تلافی کی، اور ان کا دل جس چیز کی بھی خواہش کرتا ہے خداوند عالم انہیں عطا کرتا ہے، کیونکہ جنت فساد و تباہی کا گھر نہیں ہے۔ یہ لوگ خداوند عالم کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے، ایسی دعوت جس کی میزبانی کے فرائض خود خدائے مہربان کر رہا ہے، اور اس کے مہمان جنت کے پاک و پاکیزہ انسان ہیں۔ سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ اگر صاحب استقامت مومنین کے دوست دنیا میں بہت ہی کم ہیں تو کیا ہوا، آسمانی فرشتے تو ان کے دوست ہیں جو دنیا و آخرت میں ان کی مدد و نصرت اور حمایت کرتے ہیں۔ بہشتی لذتیں صرف مادی اور جسمانی لذتوں میں ہی منحصر نہیں ہوتی، بلکہ جو چیز بھی انسان کے لیے لذت بخش ہوتی ہے وہ سب کے سب وہاں موجود ہوں گی۔ فطری بات ہے کہ خوشیوں کی جگہ اور جنتیوں کے نزدیک معنوی لذتیں مادی لذتوں سے کم نہیں ہیں۔ خداوند عالم اہل بہشت سے نہایت ہی رحمت و مغفرت کے ساتھ ملاقات کرے گا، اور یہ بندوں کے ساتھ اس کے لامتناہی لطف و کرم کو بیان کرتا ہے۔ سامعین، پروگرام کے آخر میں آپ سب کو خدائے منان کے سپرد کرتے ہوئے آپ کے قیمتی مشوروں کے منتظر ہیں۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
عزیز سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ عزیز سامعین، پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام 28 آبان 2 ربیع الثانی اور 18 نومبر کو ماضی میں رونما ہونے والے بعض اہم تاریخی واقعات پر مشتمل ہے۔ دو ربیع الثانی سن 602 ہجری قمری کو معروف حکیم اور ماہر علم نجوم اسیر الدین مفضل بن عمر عراق کے شہر موصل میں پیدا ہوئے۔ وہ ابہری کے نام سے مشہور تھے۔ اسیر الدین خواجہ نصیر الدین توسی کے ساتھ مراغا کی رسد گاہ میں کام کرتے تھے۔ ان کی بیش بہا کتابوں میں دو کتابیں عیسیٰ غوجی اور ہدایت الحکمہ زیادہ مشہور ہیں۔ اسیر الدین ابہری نے سن 663 ہجری قمری میں وفات پائی۔ اٹھارہ نومبر سن 1787 عیسوی کو فرانسیسی مصور، ماہر طبیعیات اور سائنسداں لوئی ڈاگر پیدا ہوئے۔ انہوں نے بہت سی ایجادات کی۔ ان کا
اہم ترین کارنامہ فوٹوگرافی کا کیمرہ ہے جو سن 1839 میں ایجاد کیا تھا۔ ڈاگر اس کیمرے کے ذریعے پہلا صاف اور واضح فوٹو کھینچنے میں کامیاب رہے۔ قابل ذکر ہے کہ تقریباً اسی دور میں ان کے ہم وطن جوزف نسفور نیپس نے بھی فوٹوگرافی کا کیمرہ ایجاد کیا تھا۔ ڈاگر کا سن 1851 میں انتقال ہو گیا۔ November 18, 1839 عیسوی کو الجزائر میں امیر عبد القادر محی الدین کی قیادت میں فرانس کے خلاف دوسری عوامی جنگ شروع ہوئی۔ فرانس نے سن 1830 میں الجزائر پر قبضہ کرنے کے لیے اس پر حملہ کیا۔ امیر عبد القادر اپنے 50,000 سپاہیوں کے ساتھ سن 1847 تک فرانسیسی قابضوں کا مقابلہ کرتے رہے، لیکن بالآخر ان کو شکست ہوئی اور قیدی بنا لیے گئے۔ تقریباً ایک صدی گزرنے اور دوسری جنگ عظیم کے بعد فرانسیسی قابضین کے خلاف الجزائر کے عوام کی تحریک ایک بار پھر شروع ہوئی اور سن 1962 میں یہ ملک آزاد ہو گیا۔ دو ربیع ثانی سن 1311 ہجری قمری کو عظیم ایرانی خطاط، ریاضیداں اور حکیم میرزا عبداللہ ریاضی نے وفات پائی۔ وہ نہ صرف ریاضی بلکہ نجوم، قدیم طب اور اسلامی علوم سے بھی آشنا تھے۔ میرزا عبداللہ ریاضی اور خطاطی میں بھی استادانہ مہارت رکھتے تھے اور خط نستعلیق کو نہایت خوبصورتی سے لکھتے تھے۔ غیاث الدین جمشید کاشانی کی کتاب مفاتیح الحساب اور تحفۃ المنجمین ان کے خطاطی کے نمونے ہیں۔ October 18, 1368 ہجری شمسی کو ایران کے ایک تاریخی شہر ہمدان کے مضافات میں قدیم اقوام کے 5,000 سال پرانے پتھروں کے آثار دریافت ہوئے۔ ایک تحقیقاتی ٹیم کو مختلف معدنی اشیاء جمع کرنے کے دوران پتھروں کے ایسے کتبے ملے ہیں جن کی دریافت تاریخ ایران میں پہلی بار ہوئی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ ان کتبی نمونوں کا تعلق 2000 سے 3000 قبل مسیح سے ہے۔ November 18, 1962 عیسوی کو ڈینمارک کے معروف سائنسداں اور ماہر طبیعیات نیلس بوہر کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1885 میں پیدا ہوئے تھے اور ان کو ریاضی میں خاص دلچسپی تھی۔ نیز انہوں نے اسی میدان میں تحقیق و مطالعہ کیا۔ نیلس بوہر نے ایٹمی تحقیقات انجام دیں اور اس سلسلے میں انہوں نے جو تحقیقاتی کام کیا اسی بنا پر 1945 میں ان کو طبیعیات کا نوبل انعام دیا گیا۔ November 18, 1963 عیسوی کو کرنل عبدالسلام عارف نے عراق میں اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ انہوں نے وزارت دفاع کی عمارت پر بمباری کر کے عبدالکریم قاسم کو قتل کرنے کے بعد اقتدار پر قبضہ کیا۔ ان کی اس بغاوت میں دسیوں افراد مارے گئے۔ قابل ذکر ہے کہ عبدالکریم قاسم بھی ایک خونریز بغاوت کے ذریعے اقتدار تک پہنچے تھے۔ انہوں نے سن 1958 میں بغاوت کر کے شاہی حکومت کا تختہ الٹا تھا اور خود صدر بن بیٹھے تھے۔ عبدالسلام عارف نے عراق میں اپنی حکومت کی بنیادیں مستحکم کرنے کے بعد حساس حکومتی منصبوں سے باس پارٹی کا صفایا کر دیا۔ عارف 3 برس بعد طیارے کے حادثے میں ہلاک ہو گئے، جس کے بعد ان کے بھائی عبد الرحمن عارف عراق کے صدر بنے۔ سن 1392 ہجری شمسی کو القاعدہ دہشت گرد گروہ سے وابستہ تنظیم عبداللہ ازام بریگیڈ کے دہشت گردوں نے سعودی دہشت گرد ماجد الماجد کی سرکردگی میں بیروت میں ایرانی سفارت خانے پر حملہ کیا۔ یہ حملہ 2 زرخرید خودکش حملہ آوروں سے کرایا گیا تھا۔ اس دہشت گردانہ حملے میں پے در پے 2 دھماکے ہوئے، جن میں 23 افراد شہید اور 160 سے زیادہ افراد زخمی ہوئے۔ لبنان میں ایران کے کلچرل کونسلر حجت الاسلام والمسلمین ابراہیم انصاری اور ایک ایرانی سفارتکار کی اہلیہ نیز ایرانی سفارت خانے کے 4 محافظین بھی شہید ہونے والوں میں شامل تھے۔ اس دہشت گردانہ کارروائی کے بعد ماجد الماجد کو گرفتار کر لیا گیا، لیکن اس سے تفتیش کرنے سے پہلے ہی بیروت کے ایک فوجی اسپتال میں ماجد الماجد پراسرار طریقے سے مارا گیا اور اس کی لاش سعودی حکام کے حوالے کر دی گئی۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
کرم پھر رسول خدا کیجیے گا، کرم پھر رسول خدا کیجیے گا، مجھے پھر مدینے بلا لیجیے گا، مجھے پھر مدینے بلا لیجیے گا، پھر جس میں آرام سے رات دن میں، پھر جس میں آرام سے رات دن میں، وہ گلیاں مجھے پھر دکھا دیجئے گا، وہ گلیاں مجھے پھر دکھا دیجئے گا، نہیں شب کو آرام نہ چین دن کو، نہیں شب کو آرام نہ چین دن کو، مجھے اس مرض کی دوا دیجئے گا، مجھے اس مرض کی دوا دیجئے گا، کرم پھر رسول خدا کیجئے گا، جیوں تو مدینے مروں تو مدینے، جیوں تو مدینے مروں تو مدینے، میرا پورا یہ مدعا کیجئے گا، میرا پورا یہ مدعا کیجئے گا، کرم پھر رسول خدا کیجئے گا، مجھے پھر مدینے بلا لیجئے گا۔
ابھی آپ سامعین ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے تھے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین آپ ہماری نشریات آئی آر آئی بی ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے اپنے موبائل پر براہ راست سن سکتے ہیں، اسی طرح گزشتہ پروگراموں کی آرکائیو سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں، ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ جی سامعین، یہ تھی ریڈیو تہران اردو سروس کی صبح کی نشریات، دوسری مجلس کے ساتھ پاکستان کے وقت کے مطابق شام 5:50 اور ہندوستان کے وقت کے مطابق 6:20 پر ایک بار پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک ہمیں اجازت دیں اور سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعل اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا لك الحمد أن بعثتني من مرغدي ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع أبدا ولا يحصى له الخلائق عددا اللهم لك الحمد أن خلقت فسويت وقدرت وغذيت وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتداني في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وخلصت لوجهك توبته فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا اجعل قوتي في طاعتي ونشاطي في عبادتي ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب لي أليم عقابك إنك لطيف لما تشاء برحمتك يا أرحم الراحمين۔
اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، حمد اس خدا کے لیے ہے جس نے رات کو پردے اور نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا اور دن کو کام کاج کے لیے قرار دیا۔ تیرے لیے حمد ہے کہ تُو نے مجھے میری خوابگاہ سے زندہ اٹھایا، اور اگر تُو چاہتا تو اس نیند کو دائمی بنا دیتا۔ تیری ایسی حمد جو ہمیشہ رہے، کبھی ختم نہ ہو، کہ جس کی تعداد کو مخلوقات شمار نہ کر سکے۔ اے معبود، تیرے ہی لیے حمد ہے کہ تُو نے پیدا کیا تو درست پیدا کیا، اور قضاء و قدر بنائی، تو موت دیتا اور زندگی بخشتا ہے، بیمار کرتا اور شفا دیتا ہے، تو بچاتا اور آزماتا ہے۔ عرش پر تیری حکومت اور ملک تیرے قبضے قدرت میں ہے۔ میں تجھے ایسے شخص کی طرح پکارتی ہوں جس کا وسیلہ کمزور ہو، چارہ کار قطع ہو گیا ہو، موت قریب آ گئی ہو اور دنیا کی آرزو میں گرفتار ہو، اور تیری رحمت کا بہت زیادہ محتاج ہو، اس کی کوتاہیوں کے باعث اس کی حسرتیں بڑھ چکی ہوں، اور اس کی لغزشیں اور ٹھوکریں بہت زیادہ ہوں، اور تیرے حضور سچی توبہ کر رہی ہوں، پس تو نبیوں کے خاتم محمد مصطفیٰ پر رحمت فرما، اور ان کے پاک و پاکیزہ اہل بیت پر بھی رحمت فرما، اور مجھے محمد و آل محمد کی شفاعت اور حمایت نصیب فرما، اور مجھے ان کے قرب سے محروم نہ رکھ، کہ بے شک تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اے معبود، اس بدھ کے دن میری چار حاجتیں پوری فرما، کہ میری قوت اپنی اطاعت میں لگا دے، میری خوشی اپنی عبادت میں قرار دے، میری توجہ اپنے ثواب کی طرف کر دے، اور جس چیز سے مجھ پر تیرا سخت عذاب آتا ہو مجھے اس سے دور رکھ، کہ بے شک تو جس پر چاہے لطف فرماتا ہے۔